بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الحق المسلمی علی المسلمی, مسلمان کے مسلمان پر حقوق. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حق اور اس کی تعریف کی تھی تو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ جب لفظ حق ہم استعمال کرتے ہیں نا, جس کی جمع حقوق ہے, تو یہ ایک بہت زیادہ ذمہ داری والی بات ہو جاتی ہے, اور اس کو ادا نہ کرنا جہاں گناہ ہے وہیں اس پر تعزیر بھی لگتی ہے, یہ جرم بھی کہلاتا ہے. یہ خاص بات ہے حق کی. جبکہ اس کے برخلاف جب انسان گناہ کرتا ہے تو بعض گناہوں میں تعزیر ہے اور بعض گناہوں کی معافی ہے. لیکن حق واحد ایک ایسی چیز ہے کہ کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ کرنے والا گناہگار بھی ہے اور مجرم بھی ہے. تو جب اس پہ مجرم کا اطلاق ہوتا ہے تو ہمیں کیسی کافی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں اسلام کے حقوق بیان کیے گئے, حقوق العباد بیان کیے, اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی بیان کیا گیا ہے. لہذا آج ایک ہی حدیث بیان کروں گا, اور اسی ایک حدیث کے پہلے جملے کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. یہ حدیث جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے کتاب الجنائز میں. اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا کتاب السلام میں. ابن حبان, حاکم کی مستدرک, نسائی کی سنن کبریٰ, ابن ماجہ کی کتاب الجنائز, اور پھر امام احمد کی مسند امام احمد, ان سارے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا. اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قال حق المسلم علی المسلم خمس, کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں, کہ رد السلام و عیادت المریضی و اتباع الجنائزہ و اجازت الدعوتی و تمشیت العاتشی. کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں. نمبر ایک, سلام کا جواب دینا, بیمار کی عیادت کرنا, جنازے کے ساتھ جانا, اور اس کی دعوت قبول کرنا, اور چھینک کا جواب دینا. یہ پانچ ہیں. اب یہ پانچوں کو حق کہا گیا. مثال کے طور پر اس کو اس طرح آسان لفظوں میں ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی, بیمار بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جاتا تو یہ اس کا فعل جہاں گناہ کا سبب ہے وہیں مجرمانہ سبب بھی ہے, جرم بھی کر رہا ہے وہ. اسی طرح سے جنازے میں اگر اپنے مسلمان بھائی کے شریک نہیں ہو رہا تو یہ گناہ گار بھی ہے اور جرم کا بھی ارتکاب کر رہا ہے. اب اس میں یہ ساری باتیں, یہ حق ہے مسلمان کا. اچھا, جب کسی کا حق ہو جائے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو علماء نے اس کی ساری ڈیٹیل تفصیل سے بیان کی ہیں, اور اس کی ساری چیزیں وہ انشاءاللہ میں وقت پہ بیان کروں گا. اس میں آج صرف ایک چیز کی وضاحت کروں گا, سلام کا جواب دینا. یہ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے شرعی مسائل کیا ہیں, وہ تھوڑے سے آپ کے سامنے میں. ایک کتاب ہے الترغیب و ترہیب, امام حافظ منذری کی کتاب ہے, اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بہت سے مسائل پہ گفتگو کی ہے. میں کچھ حدیثیں اور کچھ باتیں آپ کو بیان کروں. سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ نساء میں پروردگار عالم نے سلام کرنے کی کیا فضیلت بیان کی, اس کو میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تمہیں کسی دعا کے لفظ کے ساتھ سلام دیا جائے تو تم ایسے لفظ کے ساتھ جواب دو جو اس سے اچھے اور بہتر ہوں. کم از کم وہی الفاظ دہرا دو جو سلام دینے والے نے کہے, بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور آیت ہے کہ اے ایمان والوں, نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک ان میں رہنے والوں سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب اس میں پہلی حدیث سن لیجئے, یاد رکھ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے. یہ بہت اہم بات ہے. سلام ہم کرتے ہیں, یہ سنت کرتے ہیں, لیکن اس کا جواب دینے والے کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت کرنے والے کے. اب اس پہ پہلی حدیث سماعت فرمائیے. یہ حدیث امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, نسائی کی حدیث, حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں میں آپ سے بتاؤں, یہ کون سے صحابی ہیں, ان کا یہ کس کے صاحبزادے تھے, ان کا کیا مرتبہ و مقام ہے, تو آپ کو یقین آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور ان کے بارے میں پتہ بھی لگے گا کیسے عظیم لوگ تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صاحبزادے تھے حضرت عمر بن خطاب کے, حضرت عبداللہ ابن عمر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی اللہ دین سے لگاؤ رکھنے والے, بہت محبت کرنے والے. اور آپ کو اگر واقعہ کربلا پہ جو میں نے بیان کیا تھا اس میں یاد ہوگا کہ یزید کی جن تین آدمیوں نے بیعت نہیں کی تھی امام علی مقام کے ساتھ، اس میں سے تیسرے آپ تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، اور تیسرے حضرت امام حسین علی مقام تھے۔ یہ آپ کا بڑا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے آپ نے کہا کہ اچھا وہ اتفاق سے تھا بھی روزے سے، آپ نے فرمایا ایسا کرو ایک بکری ہمیں بھیج دو، اس کو ہم کاٹیں گے پکائیں گے، تمہیں بھی کھانا دیں گے، تم روزہ افطار کر لینا ہم بھی کھا لیں گے۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ بھئی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ آپ کہنے لگا مالک کو آپ اس کو آپ اصل میں اس کو آزما رہے تھے، آپ فرمانے لگے اس وقت مالک تو نہیں ہے اپنے گھر میں، یہاں تو نہیں ہے، اگر تم بکریاں دے دیتے ہو تو اس کو تو خبر نہیں لگے گی، کہہ دینا بیڑیا اٹھا کر لے گیا یا دادا بکرے ریوڑ ہو گیا۔ جو ہی آپ نے یہ جملہ کہا اس چرواہا نے پیٹ موڑی اور چلنے لگا اور انگلی اٹھائی اور کہنے لگا فأین اللہ، اگر مطلب کیا تھا کہ پھر اللہ کہاں گیا، فأین اللہ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اللہ اس وقت مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں نے بکری آپ کو دے دی تو پھر اللہ ہے کس جگہ، کس مقام پر ہے اللہ، فأین اللہ، اللہ پھر کہاں گیا۔ بس یہ کہا اور وہ بیڑی چرواہا وہاں سے چلا گیا۔ آپ اس کے پیچھے گئے، اس کے مالک سے ملے، اس کی بکریاں خریدیں اور اس غلام کو خریدا، اس غلام کو آزاد کیا اور ساری بکریاں اس کو دے دیں۔ یعنی یہ تقوی کی قدر کرنا ہے، یہ کسی کی عبادت کی قدر کرنا مطلوب ہے۔ ایسے آپ صحابی تھے، آپ کے بارے آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے۔ اب یہ بڑی غور سے سنیے گا یہ بات، اسلام میں مطلب کیا تھا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھلایا کرو اور ہر مسلمان شخص کو سلام کیا کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اب ایک تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں کہ کون سا اسلام افضل ہے، اور ایک اسلام کا بنایا ہوا معیار ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں بارہا اپنی تقاریر میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کبھی کبھی سامنے یہ باتیں کرتا ہوں کہ دین میری پسند و ناپسند کا نام نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز میری پسندیدہ ہے چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے مقابل میں قرآن و حدیث موجود ہے تو مجھے اپنی پسند کو ترک کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی میں کئی مثالیں دیتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی بھی بات آپ لے سکتے ہیں، والدین کی خدمت گزاری کا لے لیں، بیمار کی عیادت کا لے لیں، اور میں نے اس کے اوپر کئی واقعات بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان بھی کیے ہیں۔ یعنی اپنی پسند کا نام نہیں ہے، جو رسول اللہ نے کہا اس پر عمل کرنا ہے، جو میرے دل میں آ رہا ہے بے شک وہ دین کا خیال ہے، وہ نیک خیال ہے، اس کے اوپر نہیں چلنا۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، صحابی نے پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے افضل ہے۔ اب ایک تو وہ ہے جو میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ یہ افضل ہے، اس پر عمل کروں یہ افضل ہے، اس پر عمل کروں یہ افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سب سے افضل اسلام وہ شخص کا ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کرتا ہے کثرت کے ساتھ، جسے جانتا ہے اسے بھی اور جسے نہیں جانتا اسے بھی۔ اب یہ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک تو ہے کھانا کھلانا۔ دیکھیں کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ صحابہ کرام تو یہاں تک اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو از خود لوگوں کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دے دیا کرتے تھے اپنے گھر پہ۔ اب یہ الگ بات ہے، بڑی بدقسمتی ہے ہماری اس حوالے سے کہ ہم نے دعوت کا تصور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کسی کو بلانے کے لیے۔ جو رزق حلال آپ کھا رہے ہیں، جو بہتر کھانا آپ کھا رہے ہیں، اگر اس میں بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو شریک کر لیں، اور شریک ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ دسترخوان پر موجود ہو، بلکہ اس کے گھر میں اگر آپ کھانا بھیج دیتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ آپ کی دعوت میں شریک ہو گیا، آپ کے کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو ایک تو کھانے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شوربے والا سالن پکوایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں عرب میں کھانوں کی 2-3 قسم تھی، جب شوربے والا سالن پکاتے تھے تو خاص طور پہ ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتے تھے کہ شوربہ ذرا زیادہ کر دینا، پانی ذرا زیادہ کر دینا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائے، اہل خانہ کو بھی پورا ہو جائے، اور کسی کو اگر بھیجنا ہے تو اس کو بھی ایک پیالہ بھیج دیا جائے، یا خاص طور پہ تنبیہ کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایسے شوربے والے سالن پکتے رہتے ہیں، اکثر بیشتر پکتے رہتے ہیں، تو اگر ایک پیالہ اپنے پڑوس میں، کبھی دوسرے پڑوس میں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، کبھی ادھر ادھر بھیج دیا جائے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ اور کھانے کی، جب آپ کھانا کسی کو بھیجتے ہیں، اس کی فضیلت میں الگ الگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے بعد ہے سلام کرنا۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ کہ جس کو جانتے ہو اسے بھی کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی کرو۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا بدقسمتی سے ایسا حلیہ، ایسا رنگ ڈھنگ، ایسا طور طریقہ ہو گیا کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو سلام کرنے میں قباحت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کسی غیر مسلم کو نہ کر دیں۔ یاد رکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے غیر مسلم کو سلام کرنا حرام ہے، حرام کا لفظ لکھا ہے، حرام ہے۔ تو اب یہ بہت اہم، میں آ کے تو ہم پھنس جاتے ہیں، لہذا کہا گیا کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ دیندار ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، وہ اب آپ آگے احادیث میں سنیں گے کہ کیوں کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اب آگے دیکھ حدیثوں میں آ رہی ہیں۔ اب دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ اب آپ دیکھیں نا، سلام کرتا کیا ہے؟ سلام سب سے اہم کام یہ کرتا ہے کہ شناسائی اور تعلقات کو بڑھاتا ہے، سب سے اہم کام۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کو نہیں جانتا، آپ اسے نہیں جانتے، آپ سلام کرنے لگیں تجربے کے طور پہ، کچھ دنوں بعد آپ خود دیکھیں گے کہ وہ رک کر آپ کی خیریت پوچھے گا، ورنہ وہ آپ کو آپ سے پہلے سلام کر دے گا۔ اس کا مطلب کہ بھائی تعلق جڑ گیا، ایک کلیکشن بن گیا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ اس سے کوئی نزا کی بات ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہو جاتی ہے، جو ہی وہ آپ کو پہچانے گا فوراً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کہے گا نہیں یار اس کو ہماری اپنے سلام دعا ہے، چلو افہم و تفہیم سے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اب جب ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، شناختی نہیں ہے، تو یقیناً جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک تو فتنہ فساد ختم ہوتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کو وہ شخص ایسے مقام پر مل جاتا ہے جہاں آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، پتہ لگا وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جناب خوب گرم جوشی سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ آپ سلام کرتے ہیں، پتہ لگا وہی شخص آپ کے کام آ گیا جس کو صرف آپ سلام کرتے تھے۔ تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تو دنیاوی فوائد میں نے بتائیں، اخروی آخرت کا فوائد بھی احادیث میں آئیں گے۔ اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، حدیث طبرانی کی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ ہیں، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کہنے میں ابتدا کرے گا، یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ جو نزدیک ہوگا، قریب ہوگا، جو اس کا قرب حاصل کرے گا، وہ سلام کثرت سے کرنے والا ہوگا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائی، حضرت جابر اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل کو سلام کرے گا اور پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والے دو آدمیوں میں جو پہلے سلام کرے گا وہی افضل ہوگا۔ اب یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص آیا تو بجائے کہ وہ سلام کرے ہم سلام کرتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پر آنے والے کو سلام کرنا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ جو شریعت ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو لے کے چلنا ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں، سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک موٹر بائک پہ آدمی جا رہا ہے، کار میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، سائیکل پر جا رہا ہے، اور ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، تو یہ گاڑی پر سوار آدمی پیدل والے کو سلام کرے گا، یہ پہلا اصول حدیث نے بیان کیا۔ اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک پیدل چل رہا ہے، تو پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا۔ مثال پر جو گھر میں آتا ہے تو وہ چل کر تو آ رہا ہوتا ہے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آنے والا سلام کرے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو پیدل چلنے والا شخص ہے، اگر دو آدمی پیدل چل رہے ہیں، اس میں جو سب سے پہلے سلام کرے گا تو فضیلت وہ لے جائے گا جس نے سلام میں پہل کی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ سلام اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب جو سلام کی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ حدیث بہت غور سماعت فرمائے اس میں کہ کیا باتیں آ رہی ہیں۔ سلام اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس نے زمین میں اہل زمین کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے تم آپس میں اکثر ایک دوسرے کو یہ نام کہا کرو، یعنی السلام علیکم کہا کرو، کیونکہ جب کوئی مسلمان کسی قوم کے پاس سے گزرتا ہے اور انہیں سلام کہتا ہے اور پھر وہ اسے سلام کا جواب کہتے ہیں، تو اسے ان پر کئی درجے فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس نے انہیں سلام کہنا یاد دلایا ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے اس کے سلام کا جواب نہ دیں، وعلیکم السلام نہ کہیں، تو اسے سلام کا جواب تو وہ اسے سلام کا جواب دیتا ہے جو ان سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ اب اس حدیث کو سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں بھی آگے وہ حدیثیں آئیں گی، مسلمان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جو ہمہ وقت جد و جہد کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے کام کاج پر ہوتا ہے تو وہ دو کام کر رہا ہوتا ہے، ایک تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ اس کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اتنی بے پناہ فضیلت اتاری ہے کہ ہم اس کو احاطے میں لا نہیں سکتے، اور آپ کو یقین یا اس ذہن میں بات ہوگی، آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو لوگ گھروں میں یا سلاموں کا ختم کرواتے ہیں، یا سلاموں کا، کوئی بیمار ہے، کسی کا آپریشن ہونے والا ہے، ڈاکٹروں نے کوئی خدا نخواستہ جواب دے دیا، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو فوراً جناب یا سلاموں کا ختم ہے۔ اب اس لفظ کے اندر سلام جو پروردگار عالم کا لفظ ہے، یہ پروردگار عالم نے زمین پر اتارا اور اپنے سینکڑوں نام چھوڑ کر سلام کے لفظ کو مسلمانوں سے ملاقات اور تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنایا۔ اس کے اور بھی تو نام تھے، کوئی بھی نام لے کر ہم ملاقات کر سکتے تھے، کوئی بھی ذکر کر کے لوگوں سے باہمی ملاقات کر، نہیں، بلکہ اللہ نے مسلمانوں کے تعلق کے لیے جس چیز کو منتخب فرمایا وہ سلام تھا، کہ تم اگر اپنے بھائی سے ملو تو میرا نام اس کے اوپر لو، السلام علیکم، یعنی اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، اس پہ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کے جہاں سینکڑوں فوائد ہیں، وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے والا شخص ہو جاتا ہے۔ سلام تو اپنی جگہ کہ وہ سلام کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ سلام اللہ کا نام بھی ہے، لہٰذا وہ ذاکرین میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے دو فائدے ہو گئے، ایک تو مسلمان پر اس نے سلام بھیجا، اس سے تعلق کو جوڑا، دوسرا یہ کہ جب اس نے یا سلام، السلام کا لفظ کہا، تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان تر ہو گئی۔ اب حدیث یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے، بعض دفعہ سن نہیں پاتے، اور بعض دفعہ جناب وہ کسی بھی وجہ جواب نہیں دیتے، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل اداس مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس نے سلام نہیں دیا، وعلیکم السلام نہیں کہا، تو اس سے بہتر تمہیں سلام کا جواب دیں گے کون؟ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ تو تمہیں تو سلام کا اجر مل گیا، اب اگر وہ نہیں دے رہا تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، خود گناہگار ہو رہا ہے، تو تم سلام کرنا نہ چھوڑو۔ اب ایک اور حدیث آپ علیہ السلام تو سامنے کہ جو شخص کسی قوم سے رخصت ہوتے وقت سلام کہا اس نے، یعنی قوم سے رخصت ہو رہا ہے، اب قوم ایک گھرانہ بھی ہو سکتی ہے، چند افراد بیٹھے ہیں یہ بھی قوم ہو سکتی ہے، دو افراد بیٹھے ہیں یہ بھی قوم، قوم سے مراد ایک بہت بڑا اجتماع نہیں، قوم سے مراد کچھ لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کو آپ سلام کہہ کے رخصت ہو رہے ہیں، تو وہ قوم جب تک اس کے جانے کے بعد نیکی کے کام میں غور و خوض کرتی رہے گی، نیکی کے کام کرتی رہے گی، یہ ان کے لیے اس کار خیر میں برابر شریک حال رہے گا۔ مثال کے طور پر محفل نعت ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے کچھ ساتھیوں کو سلام کیا اور چلے گئے، اب جتنے گھنٹے وہ محفل نعت میں بیٹھیں گے ان کو جو ثواب ملے گا، اس جانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی تقریب ہے، درس کی تقریب ہے، نیک تقریب ہے، اگر یہ تقریب نہ ہو، گھر والے بھی آپس میں بیٹھے ہیں، دینی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ پڑھا جا رہا ہے، کچھ لکھا جا رہا ہے، کچھ سمجھا جا رہا ہے، کچھ سنا جا رہا ہے، ان تمام صورتحال میں غیر شرعی کام نہ ہو رہے ہوں، شرعی کام ہو رہے ہوں، تو جب آدمی سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ تو رخصت ہو جاتا ہے، مگر ثواب کا عمل اس کا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک یہ چند افراد بیٹھ کر یہ کام نیک کرتے رہتے ہیں، یہ کتنا بڑا اجر۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم کی خدمت پاک میں حاضر ہو اور عرض کیا کہ السلام علیکم، آپ نے اسے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اسے 10 نیکیاں مل گئیں۔ پھر ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا کہ اسے 20 نیکیاں مل گئیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اسے سلام کا جواب دیا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ اب ایک سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو میں نے پہلی حدیث پر جو میں نے پہلا قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا جس میں کہا تھا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب اس کو دو، یہاں وہ بہتر جواب آ گیا. مثال کے طور پہ کوئی صرف اتنا کہتا ہے السلام علیکم، تو بہتر جواب یہ ہو سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ آپ نے اس کو زیادہ جواب دیا ہے بنسبت اس کے. لہذا بہتر یہی ہے کہ جو سلام کرے آپ مکمل اس کو جواب دو. جب آپ بہتر جواب دو گے تو آپ کے اجر میں بھی اضافہ ہے، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہے. تو یہ حدیث ہمیں اس طرح رہنمائی ہماری کرتی ہے. اور پھر اس پہ نیکیاں الگ ہیں. اب میرے مجھ پر منحصر ہے کہ میں 10 نیکیاں چاہتا ہوں، 20 نیکیاں چاہتا ہوں یا 30 نیکیاں چاہتا ہوں. 30 نیکی کے لیے مجھے صرف ایک لفظ کی ادائیگی کرنی ہے اور میرے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا اجر جمع ہو جائے گا. اب آئیے اور احادیث سماعت فرمائیے. اس کے بعد امام احمد کی روایت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنا لے. اب دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے ہم اپنے استاد کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ادب، ہماری تعظیم ہوتی ہے اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر جو جس شخص کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے، اگر اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. اس نے اپنا ٹھکانہ، اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو ناراض ہو رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. ہاں اگر کوئی اپنی محبت سے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے دل میں بھی اس قسم کا کوئی خیال نہیں آ رہا تو یہ جائز ہے. لیکن ایک آدمی اس بات پر ناراض ہو جاتا ہے کہ جناب آپ میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ہاں اگر وہ ادب سکھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ادب ہوتا ہے، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، اس کے دل کے حال اللہ جانتا ہے. اگر وہ محض ادب سکھانے کے لیے تلقین کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور محض اپنی فضیلت جتانے کے لیے آپ پہ سختی کر رہا ہے، مجھ پہ سختی کر رہا ہے، تو پھر حدیث کے مطابق ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. وگرنہ اپنے بڑوں کے لیے کھڑا ہونا، اپنے بزرگوں کے لیے کھڑے ہونا، اپنے مرشد کے لیے کھڑے ہونا، اپنے اساتذہ کے لیے کھڑے ہونا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، اس میں تعظیم میں کھڑے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب جب کھڑے ہونے کی بات آ ہی گئی ہے تو یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 7 یا 8 مختلف طریقوں سے لوگوں کے لیے کھڑے ہونا ثابت ہے. 7 مختلف جگہیں ہیں جہاں آپ کہیں محبت میں کھڑے ہوئے، کہیں شفقتاً کھڑے ہوئے، کہیں تعظیماً کھڑے ہوئے، یہ سب یہ حدیثوں میں ثابت ہے. تو لہٰذا اب اگر انسان کھڑا ہوتا ہے، کسی کے ادب میں کھڑا ہوتا ہے، کسی کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت اور گناہ نہیں ہے. اب اور ایک دو تین حدیثیں اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کریں گے. اب موضوع ہے اشارے سے سلام کرنا. جیسے ہم اکثر کوئی جا رہا ہے تو ہاتھ ہلا دیا یا کہہ دیا اور بھائی کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں آپ، یہ کیا ہے، اس کو کیا حدیث کہتی ہے؟ حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ جو دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں پھر مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دو مسلمان ملیں، آپس میں سلام کریں، ہاتھ ملائیں، اور جب جدا ہو گئے تو ان کی مغفرت ہو گئی. لیکن اس کو سمجھ لیجئے یہ کون سے دو مسلمان ہیں، یہ بہت ضروری ہے مسائل کو سمجھنا. محض جب دونوں ایک دوسرے سے اللہ کی ذات کے لیے ملاقات کریں، کسی کام کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں، کسی اور وجہ سے لیے نہیں. ہم کتابوں میں یہ درج ہے کہ صحابہ کرام بعض اوقات اگر ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو اپنے ساتھیوں کو بلا کر ایک مسلمان کی صرف زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. ان حدیثوں کو وہ اس طرح لیتے تھے کہ یار ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ایک صاحب سے ملے نہیں، اور ان کی صرف زیارت کر کے آتے ہیں. جب آدمی یہ سوچ کر، کوئی کام نہیں ہے کہ ان سے نوٹس لینے ہیں یا ان سے کتاب لینی ہے یا ان سے جناب کھانا کھانا ہے یا ان سے ادھار لینا ہے یا ان سے فلاں چیز لینی ہے، نہیں، بلکہ محض یہ نیت ہو کہ جناب بس اپنے بھائی کو دیکھ کر آئیں گے، خیریت معلوم کر کے آئیں گے. فرمایا جب اس نیت سے انسان گھر سے نکلتا ہے تو ایسے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی. تو اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر کبھی کبھی ایک اپنے بھائی سے خالی ملاقات کی نیت سے چلے جائیں تو یہ ثواب بالکل. ہاں اگر ملاقات کے دوران کوئی کام نکل آیا، کوئی یاد آ گئی بات، وہ پھر الگ بات ہے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے، وہ پھر الگ بات ہے. لیکن یہ حدیثوں میں آیا، یہ وہ مسلمان ہیں. اب آئیے ایک اور حدیث جو حضرت برا ابن عازب اس کے راوی ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. کیا کہتے ہیں حضرت برا ابن عازب؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملیں پھر مصافحہ کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں تو دونوں بخش دیے جاتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ابو داؤد سے ہے، روایت ہے کہ جو متروک ہے، کہتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا اور میرا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ برا بن عازب نے ایک صاحب کا ہاتھ پکڑا، مصافحہ کیا اور چہرہ دیکھ کے ہنسے۔ اب چہرہ دیکھ کے جب وہ ہنسے تو پھر کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اور میں نے کہا معلوم نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے کسی اچھائی کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ملاقات ہوئی میری حضور سے، تو آپ نے میرا ہاتھ ایسے ہی تھاما جیسے میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے دیکھ کر حضور بھی مسکرائے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام کی کمال احتیاط ہے حدیثوں میں، کمال احتیاط، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی کوئی بات نہیں کی، ابھی کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی، صرف حضور نے ہاتھ پگ ملایا، ہاتھ ملا کر چہرہ دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ اب اس کے سینکڑوں سال بعد، اس کے کافی سال بعد، یہ صحابی جب کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اسی حدیث کو بیان کرنا ہے اور کوئی بات نہیں، اگر اس حدیث کو بیان کرنا ہے تو ہاتھ ملاتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، مسکراتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تم پوچھو گے نہیں کہ میں نے ہاتھ ملا کے تمہیں دیکھ کے میں مسکرایا کیوں؟ یعنی ان کو خود تمنا ہوتی تھی، خود جستجو ہوتی تھی کہ حضور کا ذکر چلتا رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ہوتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے صحابی بڑی محبت کرتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے انتقال پردہ فرمانے کے بعد 18 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو باقاعدہ ایک نام دیا تھا، صحابہ ہی نہیں، وصافین، یعنی حضور کا وصف صفات بیان کرنے والے صحابہ۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہر وقت، ان کے پاس جب چلے جائیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، آپ کا حلیہ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ اور ان کی عادت تھی، اگر کوئی شخص ان سے صرف یہ پوچھتا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انگوٹھی پہنا کرتے تھے، یا کسی نے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ حضور مسواک کس طرح سے کرتے تھے، تو یہ نہیں کہتے تھے کس طرح کرتے تھے، بلکہ حدیث شروع کرتے تھے کہ ہاں ایک دن اتنے، یہ دن تھا میں ظہر کی نماز میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے، پھر آپ علیہ السلام اٹھ کے وضو خانے پہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کو شروع کیا، پوری حدیث روایت کریں گے، اس میں پھر بیان ہوگا کہ جناب اس طرح مسواک کرتے تھے۔ بعض دفعہ تابعین ٹوک بھی دیا کرتے تھے کہ حضرت ہم نے تو صرف یہ پوچھا تھا مسواک کس طرح کرتے ہیں، آپ نے تو اتنی لمبی حدیث بیان کر دی۔ کہنے لگے کیا کریں، جب حضور کا ذکر چھڑتا ہے تو دل چاہتا ہے کرتے ہی رہیں، یہ اتنی سی بات ہی کیوں بیان کریں، ذرا طویل ہو جائے، اس میں برائی کیا ہے؟ یہ کہتے، اب اس میں یہی باتیں آ رہی ہیں، اس میں یہ کہ ہاتھ ملانا، دیکھ کے مسکرانا، اور پھر یہ پوچھنا کہ تم پوچھو گے نہیں میں تمہیں دیکھ کے مسکرایا کیوں۔ اب جب وہ پوچھتے تھے کہتے تھے سرکار دو عالم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے، تو وہ اس طرح کرتے تھے لوگ حدیث۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کس لیے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو معلوم نہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے، دیکھے، ہاتھ ملائے اور مسکرائے۔ حضور نے، اب جو صحابی سوال کرتے ہیں مجھ سے پوچھو گے نہیں، بالکل وہ حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھو گے نہیں میں دیکھ کے کیوں مسکرایا تھا، یعنی اللہ نے حکم دیا، رسول دیکھ کے مسکرائے، بس آپ نے حجت تمام کر دی۔ اب یہ روا، اب ہمیں بھی جب بھی کسی مسلمان سے ہم ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، تو مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ بدخو نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح بالکل ایک سایہ دار درخت، اس کے پاس آ کے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ لہذا میں آپ سے عرض کروں، میں اپنا تھوڑا سا اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کافی سال پہلے کی بات ہے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، احادیث مبارکہ میرے سامنے کھلی ہے کہ میں بہت با اخلاق آدمی ہوں، بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن ایک قول نے میرے اندر بہت تبدیلی پیدا کی، ایک قول نے، اور وہ قول تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں کتابیں پڑھنے کا مجھے شروع سے شوق رہا، تو یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت علی کا قول آیا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ تمہیں دنیا میں اس طرح سے زندہ رہنا چاہیے کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے بارے میں آنسو بہائیں کہ کوئی شخص ہم سے چلا گیا۔ بات مجھے پتہ نہیں کیا وقت تھا، کیا چیز تھی، اتنی اچھی لگی، کوشش کرتا ہوں میں ایسا بننے کی، ہوں نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ایسا، تو आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, उससे ले तो नहीं, आप किसी से दो बोल मीठे नहीं बोल सकते, तो उसका दिल तो खराब ना करें। इन चीज़ों पे तो ये खूबसूरत बात यही है कि आप हाथ मिलाएं, किसी कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है आप अंदर से टूटे हुए, अंदर से परेशान हैं आप, लेकिन कम से कम अपने भाई का इस्तकबाल मुस्कुरा कर करें, अपने भाई को मुस्कुरा कर उससे हाथ मिलाएं, अपने भाई से मुस्कुरा कर गले मिलें, ठीक है फिर जब वो चला जाए ठीक है, हमारे गम हमारे साथ हैं, हमारी परेशानी, हम क्यों किसी के साथ अपनी परेशानियाँ शेयर करें, क्यों उसको बताएं? अल्लाह हमारी जब शारक से ज़्यादा करीब है, वही हमारी बातें सुनने वाला है, उससे हम अपने दिल की बातें करेंगे, उससे कल। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी तकालीफ आई, कितनी परेशानियाँ आई, कितना आपके साथ मसाइब व आलाम थे। किसी साहबी ने ये शिकायत नहीं की कि हम जब आते हैं रसूलल्लाह परेशान होते हैं, हम जब आते हैं रसूलल्लाह फिक्र में डूबे हुए होते हैं, हम जब आते हैं रसूलल्लाह हमसे सीधा बात नहीं करते। नहीं, बात साहबी तो कहते हैं मैं तो जब आया हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा है, मैं जब आया हुजूर को मैंने मुस्कुराते हुए देखा है, हालांकि आपसे ज़्यादा गम किसको होंगे, आपसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी, इस उम्मत का गम है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होना, ये सब चीज़ें थी, सहाबा का गम, अपनी उम्मत का गम, अपनी शरीयत का गम, अपनी कुरानी तालीम, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। और जितना खौफ और डर आप अपने की बारगाह में रखते थे, कोई रख ही नहीं सकता। उसके बावजूद लोगों के ऊपर आप परेशानियाँ नहीं थोपते थे, मुस्कुरा कर मुलाकात किया करते थे। तो ये हदीस में हमें ये बात हमारे सामने आई। उसके बाद एक और हदीस समाप्त फरमाई, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान मिलते हैं, फिर मुसाफिया करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, अल्लाह ताला इन दोनों पर 100 रहमतें नाजिल करता है, 100, इनमें 99 उसके लिए होती हैं जो दोनों में ज़्यादा खुशबाश, ज़्यादा कुशादा रोह, ज़्यादा मुखलिस और ज़्यादा अच्छी तरह अपने भाई का हाल दरियाफ़्त करने वाला होता है। अब मिले दोनों, दोनों ने सलाम दुआ की, लेकिन हम देखते हैं दोनों में से एक ज़्यादा तेज़ होता है, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, गले लगाना, मिलना, खैरियत पूछना, हमसे ज़्यादा हमसे सवाल कर देता है, इससे पहले कि हम भी अपना हाल बताएं वो हमसे सारे सवाल करके हमारी खैरियत ले लेता है। ये 99 नेकियाँ ले गया, हम सोचते ही रह गए, आई बात हमें, ये 99 नेकियाँ ले गया जिसने तेज़ी से हाल पूछा, खैरियत पूछी, मुस्कुरा कर पूछा, गले लगाया, कोई परेशानी तो नहीं है, ये नेकियाँ ले के चला गया। तो फैसला तो हमें करना है कि 99 नेकियाँ हम लूटें या अपने लिए एक रखें, उसे 99 दे दें, इंतज़ार करें। फिर वही बात कि ठीक है परेशान है, दिल दुखा हुआ है, कोई भी मसला है, लेकिन जब अपना भाई आ जाए, अपना साथी आ जाए, तो उसे खंदा रवि से मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे बात करनी है। हज़रत अता खुरासानी की रिवायत है कि रसूलल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे से मुसाफा किया करो, तुम्हारे अंदरूनी खोट खामियाँ दूर हो जाएंगी, और एक दूसरे को तहाइफ दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी और बुग्ज नफ़रत ख़त्म होगी। आपस में तहाइफ दिया करो, जो कि अब हम देखते हैं बहुत कम हो गए लोग ना, ठीक है महंगाई भी है, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन तहाइफ का तबादला होना चाहिए, चाहे छोटी चीज़ क्यों ना हो, सस्ती चीज़ क्यों ना हो, अपने साथी के लिए लेनी चाहिए, अपने दोस्तों के लिए लेनी चाहिए। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, उनसियत बढ़ती है। अब एक और आखिरी बस हदीस और समाप्त कर लें, बस आखिरी है। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब अहले किताब यानी यहूद या ईसाई तुम्हें सलाम करें तो तुम सिर्फ़ वालेकुम कह दिया करो। लेकिन इस्लाम ना एक ऐसा मज़हब नहीं है जो खामखा किसी से नफ़रत करे, खामखा किसी से अदावत रखे। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे ना कि ये वालेकुम का जुमला कहाँ से आया और क्यों आया, तो आपको पता लगेगा बिल्कुल सही आया। होता ये था कि यहूदी इतने बदनीयत और इतने बदतबीयत थे कि जब वो रसूलल्लाह को नहीं बख्शा करते थे, छोड़ा करते थे, रसूलल्लाह की शान में लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर बयान किया करते थे, कुरान मजीद में रायना की आयत मौजूद है, तो मुसलमानों को क्या छोड़ देंगे वो, उनसे तो ज़्यादा पुरखास करते क्या थे, सलाम इस तरह करते थे सलाम अलैकुम, उसका मतलब था कि तुम्हें मौत है। अब जल्दी में अब जैसे हमारे अभी ये लफ्ज़ बहुत सलाम अलैकुम, अलिफ़ की अदायगी होना सलाम में बहुत ज़रूरी है, अगर अलिफ़ अदा नहीं हुआ तो समझ लीजिए मामला ख़राब है। मुझे याद है एक दफ़ा हम अपने हज़रत के पास बैठे हुए थे, तबीयत भी कुछ ख़राब थी, हज़रत अल्लामा रियाज़ुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स ने ऐसे सलाम किया सलाम अलैकुम, तो आपने कहा यार हमारी तबीयत पहली ख़राब है तो और बददुआ दे रहा है। आपने कभी कभी दिल लगी करते थे, आप मजाक करते थे, हम भी हंस पड़े कि हो क्या गया, यार हम तो पहली बीमार है तो और बददुआ दे दे। फिर आपने कहा देखो अलिफ की अदायगी किया करो, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के तुम पर सलामती हो, अलिफ हटा दें सलाम अलैकुम, तो मौत है। تو یہودی دراصل میں السلام علیکم کہتے تھے. اب اس کی شکایت رسول اللہ سے ہوئی کہ حضور وہ یہ کہتے ہیں, حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو گریبان پک سے پکڑ کے مارو, ان سے جھگڑا کرو, سب جاؤ ان کو یہودیوں کو پیٹ کے آؤ. فرمایا تم وعلیکم کہہ دیا کرو, السلام علیکم کہ تم پہ موت ہے, وعلیکم تمہیں آئے تم پر موت آئے, بس جواب دے دو اس کو وعلیکم تم پر ہے. تو کتنی اچھے طریقے. اسی طرح جب یہ بات نکلی ہے تو ایک اور بات بتاؤں, ہم اکثر کوئی ہمارا اگر نام رکھ دے برا تو ہم بہت چڑ جاتے ہیں, لڑنے لگتے ہیں ہم اپنے چڑ سے اپنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں, وہ شخص جس کی مذمت کی گئی ہو. آپ نے فرمایا بھائی پتہ نہیں کسی کو کہتے ہوں گے میں تو محمد ہوں, کہتے ہوں گے کسی کو مذمم, میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے. تو یہ خوبصورت بات ہے, بہتر بات ہے, اپنی زندگی کو آسان بنانے کی باتیں. جب ہم نے بڑی مشکل بنا لی ہے نا, اپنی بڑی اپنی زندگی کو پیچیدہ کر لیا, مشکل کر لیا ہے ہم نے از خود, ان چھوٹی چھوٹی بات, یہ جو باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ بہتر خوشگوار زندگی گزارنے کے نسخے ہیں, بہترین زندگی گزارنے کے نسخے ہیں. ان چیزوں پر اگر ہم عمل کسی کی چڑ کو رکھی خاطر میں نہ لائیں, اپنے مسلمان جس بھائی سے ملے اس کو سلام کرنے کی عادت ڈال لیں, تو دیکھیے کیسی زندگی خوشگوار سب سے تعلقات بنیں گے. بار بار اللہ کا نام لینے سے یا سلاموں کے ختم سے تو بہتر ہے, ہزار چیئے ڈال کے پڑھیں روزانہ سلام کریں, ویسے یا سلاموں کا ختم دن میں کئی دفعہ ہو جائے گا, ہیں یا سلاموں کا ختم ویسے ہی ہو جائے گا, بیماری بھی بھاگے گی, پریشانی بھی بھاگے گی, آفتیں بھی دور بھاگیں گی. تو یہ اس کی خوبصورت بات, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عنوان رہے گا ہمارا سلام کا آگے بھی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر میں. کچھ سر اگر سوال کرنا ہو کوئی بات کچھ نہیں ہو, یہ ہم نے رکھا ہے اس کے اندر درس کے بعد کہ سلام, کوئی جیسے بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کے ذہن میں تو آپ بالکل سلام جب آئے. کون بد مذہب اگر سلام کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اب اس میں دیکھیں, اس میں ایک قرآن کی آیت ایک جگہ ہمارے پاس سامنے آتی ہے کہ جب جاہلوں کے پاس سے گزرو تو وقالو سلام, سلام کہہ کے گزر جاؤ. بد مذہب کے بارے میں اس چیز کا تعین ہے کہ کافر کو سلام کا جواب نہیں ہے, گمراہ کو بد مذہب کو سلام کا جواب ہے. کیوں؟ کہ کافر کچھ اور چیز ہے, بد مذہب کچھ اور ہے. ہاں اگر اس کے بارے میں یہ کامل یقین ہو اور علماء کے مکمل فتوے ہوں کہ یہ جہنمی ہے تب تو جواب نہیں ہے, بالکل اس کا اطلاق کافر پہ ہوگا. باقی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں, لوگ راستے سے بھٹکے بھی ہو سکتے ہیں, عقائد و نظریات میں ان کے خرابی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ بیسک جو علماء نے کہا ہے کہ اس کے اوپر قائم ہے اور اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے تو پھر سلام کا جواب میرے خیال میں قبات نہیں ہے. کم از کم آدمی اس نیت سے کر لے کہ سلام کا جواب دینے سے شاید اس میں درستگی آ جائے, شاید اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کر دے, شاید اس پہ سلامتی ہو جائے اور پروردگار نے اسی کی برکت سے اس کو درست کر دے. اس سلام سے ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے چینل ہمارا دروازہ بند نہیں ہوتا رابطے کا. ہم کبھی بھی اگر ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے, کبھی بات ہو جاتی ہے تو ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم اسے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں, ہم اسے اپنی بات بتا سکتے ہیں. اگر ہم بالکل دروازے بند کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود اصلاح کا دروازہ بند کر دیا, ہم نے خود اصلاح کا دروازہ. جب ہم نے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا تو پھر جس کو ہم بد مذہب کہہ رہے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا, ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ تو یہ ذرا سا حساس معاملہ ہے, اس کو ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہماری نیت درست ہے, ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم بہتری چاہتے ہیں اور اس لیے سلام کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ سے برقرار رہے. کبھی ایسی دوستی ہو جاتی ہے, کوئی رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس حالات و واقعات کے مطابق سمجھا سکیں, اس کے عقائد کو درست کر سکیں, تب میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جس کو نہیں جانتے ہو, اب پھر میرے خیال میں اس میں احتیاط تو یہ کریں کہ ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر 90% مسلمانوں کا علاقہ ہے, کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ غیر مذہب بھی, ہمارے جیسے سولر بازار کا علاقہ ہے, یہاں پہ مکس گیدرنگ ہے, سولر بازار میں ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, زیادہ تر مکس گیدرنگ رہتی ہے, اس جگہ تو احتیاط کی جا سکتی ہے. لیکن یا ایسے علاقے جہاں پہ آپ کو دور دور تک غیر مسلموں کی آبادی نہیں ہے, ایک آدھ گھر کوئی ہے تو ہے, تو اس میں پھر ٹھیک ہے سلام کریں. لیکن سلام میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو سلام کرنا جو مثال کے طور پر کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے, راستے میں کھڑا ہوا جناب اونچی اونچی آواز سے جناب وہ بے حیائی بے شرمی کی باتیں کر رہا ہے, گانے گا رہا ہے, یا ہم ایسے گھر میں داخل ہوئے جہاں پر بالکل فحاشی اور بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں یا غیر شرعی باتیں ہو رہی ہیں, ان محفلوں پہ بھی سلام نہیں کیا جائے گا, ایسے لوگوں کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا, ان سے بچا جائے گا. لیکن ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے جس میں قباحت نہیں ہے بلکہ آپ نے ایک طرح سے لوگوں کو بتایا ہے کہ قرب قیامت لوگ کسی کو سلام محض اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں, کہ اس کے شر سے اس کی بدماشی سے محفوظ رہیں اس لیے سلام کریں گے, یہ بھی حدیث ہے. اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ بھائی اس کو سلام کرو جو بھائی صاحب جا رہے ہیں تو ان سے محفوظ رہو گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی. تو سلام کیا جا سکتا ہے ایسے آدمی کو بھی، باقی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں قباحت نہیں. اگر ہم ان علاقوں میں دور دور تک غیر مسلموں کی آبادی نہیں ہے، سارے مسلمان اہل مسلمان ہی رہتے ہیں. اور اس نظر سے اگر کیا جائے کہ شاید ہمارے سلام سے اس کو بھی شوق پیدا ہو سلام کرنے کا، وہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ برکت دے سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک مسجد گزرتے ہیں، اب کبھی کبھی نظر آتے ہیں، تو وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے. کچھ کافی علاقوں میں ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا مجھے. وہ مذہب ہیں، چونکہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے پاس تو وہ آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پیر صاحب نے گواہی دی تھی کہ یہ ہیں، اپنے کہتے ہیں نا ڈیوٹی والے بزرگ ہیں. تو ان کو ایک دفعہ میں نے سلام کیا تو ہاتھ نہیں ملایا، ایسے کر کے ہاتھ انہوں نے کھینچ لیا، وعلیکم السلام. میں نے کہا تھا وہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے. قریب آئے میرے والد صاحب سے کہنے لگے، میاں آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو گھر ملا ہے، ہم تو روڈوں پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. اور پھر مجھے کونے میں لے کے کہنے لگے کہ آپ کے والد ایسے ہی رہیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کہہ کے چلے گئے. یہ اس وقت کی بات تھی جب ان کو پہلا مہینہ تھا، ان کو فالج ہوا تھا، 8 سال وہ فالج میں رہے اور ٹھیک نہیں ہوئے. تو ایسے کبھی کبھی ان لوگوں کو سلام کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، جن کو ہم نہیں جانتے، وہ ایسے مرتبے مقام پر ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ دے کے چلے جاتے ہیں. صرف انہوں نے یہی کہہ دیا نا وعلیکم السلام، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، پروردگار عالم. آج مسلمان کے مسلمان پہ حقوق میں پہلا عنوان، یعنی مسلمان کو سلام کرنے پہ احادیث بیان کی گئی، اس میں کچھ باتیں مسائل بیان کیے. اے میرے پروردگار عالم، بحیثیت مسلمان ہمیں بھی سلام کرنے پر استقامت عطا فرما، سلام کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما، مسلمانوں پر سلامتی بھیجنے کی کوشش کرنے کا ذوق عطا فرما. اے میرے پروردگار عالم، اسلام پاک کی برکت سے ہمیں سلامتی عطا فرما، اس سلام کی برکت سے ملک پاکستان میں سلامتی عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. دعا کریں بسرو صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے گھر میں جو بھی لوگ بیمار ہیں، پروردگار سلام کی برکت سے انہیں سلامتی عطا فرما، ان کی تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو ختم فرما دے، بزرگوں کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما، تمام بدنی اور روحانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے. اے میرے مالک، جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں، ان سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے پروردگار، خصوصاً بالخصوص جو ان کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اس سلام کی برکت سے انہیں سلامتی عطا فرما دے، قبر کی تمام منزلیں آسان فرما دے، قبر میں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اے میرے پروردگار عالم، پاکستان کی حفاظت فرما، اہل کراچی کی حفاظت فرما، شرریوں کے شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے. اے میرے مالک، ایک بہتر اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ایک بہتر اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، وہ ساری محبت عطا فرما جو تجھے محبوب ہیں، وہ ساری نفرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو نفرت کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتہ. آج کل مطلب
اتنا میل جول نہیں ہوتا آپس میں، پڑوس میں اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیتے، تو یہ تو اس کے کچھ برعکس نظر آتا ہے.
نہیں دیکھیں نا، یہ تو بالکل برعکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا معاشرہ کب تھا؟ پڑوس آپ کا خراب، رشتہ دار آپ کے مشرک اور کافر، تنگ کرنے والے، ہاتھ اٹھانے والے، بدتمیزی کرنے والے، آپ نے تو کسی سے تعلق نہیں توڑا، آپ نے تو کسی سے ناطہ نہیں جوڑا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اصلاح سے بھاگ جائیں گے تو کون اصلاح کرے گا؟ آپ کے جانے ہی سے تو اصلاح ہوگی، آپ کے جانے ہی سے تو حالات درست ہوں گے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص بیمار ہے اور کبھی آپ کو دیکھنے نہیں آیا، کبھی آپ سے وہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ وہ آپ سے روٹا رہتا ہے، آپ اصلاح اس کی عیادت کے لیے چلے گئے تو زندگی بھر آپ نے وہ احسان چڑھا دیا کہ کم از کم وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یار یہ میرے ایک دفعہ آیا تھا تو مجھے بھی جانا چاہیے، لہذا آپ کی وجہ سے اس کو بیمار کی عیادت کی ترغیب مل گئی. تو مسائل لوگوں کو چھوڑنے کا وہ حل نہیں ہے. اس کے اوپر میں علامہ اقبال کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک بزرگ تھے میاں شیر بخش نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب کا بہت بڑا نام، بہت عظیم بزرگ ہیں. وہ بغیر داڑھی والوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے، کبھی ملنا ہی نہیں کسی جس کی داڑھی نہیں، اس سے ملاقات ہی نہیں کرتے. تو مرید کو بھی سمجھا رکھا تھا جو دروازے پر ان کا جو خدمت گزار تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے, مرید نے کہا جی آپ سے تو نہیں ملیں گے, ہمارے حضرت تو ملاقات ہی نہیں کرتے جو بغیر داڑھی والے. کہنے لگے بھائی جا کے نام تو لیں بتائیں تو صحیح, کہ نہیں جا آپ تشریف لے آئیے. کہنے لگے اچھا جا رہا ہوں, ایک میرا پیغام پہنچا دیں گے آپ اندر. کہنے لگے کیا؟ کہ حضرت سے بولیے گا کہ گناہوں سے منہ موڑیں, گناہگاروں سے منہ نہ موڑیں. جو ہی اس نے جواب اندر جا کے دیا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ننگے پیر بھاگتے ہوئے آئے اور علامہ اقبال بہت دور چلے گئے تھے, وہاں سے ہاتھ پکڑ کے واپس لائے. اصلاح ہو گئی, گناہ سے منہ موڑیں, گناہگاروں سے منہ نہ موڑ. ہم کیوں موڑیں گناہ؟ اگر آپ میں تقویٰ ہے, دین پر راستوں پر چل رہے ہیں, تو یہی تو وقت ہے کہ اپنی خوشبو سے لوگوں کو معطر کریں, لوگوں کو بہتر کریں, جا کر ان کے ذہن بنائیں, ان کو تعلیم دیں, ان کو بتائیں کہ کون سی چیز غلط ہے, کون سی اچھی ہے, کون سی بہتر ہے, کیا کام. اب اتنی دین کے نام پر اتنی فرسودہ رسمیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں, اتنی خراب چیزیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں کہ یقین کیجئے بعض دفعہ اب میت اس کے متعلق عجیب تصورات سننے میں آتے ہیں, شادی کی تقریبات ہیں اس کے لیے عجیب عجیب تصورات سننے میں آتے ہیں. لہٰذا بہت کے بھی خلافت ہے اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم